اللهم صل على محمد وآل محمد. اے معبود، تیری حمد کے ذریعے تیری تعریف کا آغاز کرتا ہوں، اور تو اپنے احسان سے راہ راست دکھانے والا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تو معافی دینے، مہربانی کرنے کے مقام پر سب سے بڑھ کر رحم و کرم کرنے والا ہے، اور شکنج و عذاب کے موقع پر سب سے سخت عذاب دینے والا ہے، اور بڑائی اور بزرگی کے مقام پر تو تمام قاہروں اور جابروں سے بڑا ہوا ہے۔
رحمٰن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے رمضان کے مخصوص پروگرام مہمان خدا کے ہمراہ اپنے میزبان کفایت حسین کا سلام قبول فرمائیں۔ میں اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور محترم ناظرین، جو آنے والی شب ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان کی 15ویں تاریخ کی شب، یہ بڑی عظیم شب ہے، بڑی اہم شب ہے۔ یہ وہ شب ہے کہ جس میں کاشانۂ اہل بیت رسول کو خداوند عالم نے عظیم وارث عطا فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے، اور ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جس گھر میں کسی کی ولادت ہوتی ہے تو اس گھر کا سما کیا ہوتا ہے، اور اگر مولود فرزند ہو اور فرزند بھی بڑا فرزند ہو، یعنی پہلا فرزند ہو جو اس گھرانے میں آ رہا ہے، تو اس کے سما میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی مناسبت سے ہمارا کل مستقل پروگرام ہوگا، جس کے اوپر ہم امام حسن علیہ السلام کی زندگی پر مستقل روشنی ڈالیں گے، لیکن چونکہ آنے والی شب ہے اور بہت سے ممالک میں یہ شب شروع ہو چکی ہے، اس مناسبت سے ہم آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اور آئیے آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں. بشیر صاحب، السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آپ کی خدمت میں بھی میں اس عظیم مناسبت سے تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں.
میں بھی آپ کی خدمت میں پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت ہی عظیم شب ہے جیسے آپ نے اشارہ فرمایا، اور پہلا فرزند ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کو سجانا چاہیے، یعنی ہر طرح سے ہمیں آمادہ رہنا، تیاری کرنی چاہیے اس جشن
ہمارے لیے. یعنی کلیت، یا بلکہ یہ کہا جائے محوریت جو رکھتا ہے گھرانہ، وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. ان کی خوشی ہمارے لیے خوشی ہے، ان کا غم ہمارے
لیے. جیسے ان کے ارشادات میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے شیعہ وہی ہیں جو ہماری
خوشی میں خوش ہوتے ہیں، غم میں غم مناتے ہیں. اور دیکھیے، یہ تو ایسا موقع ہے کہ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آل رسول میں یا خانواد رسالت میں اس سے بڑی خوشی کبھی میسر ہی نہیں ہوتی،
میسر ہی نہیں ہوتی. اور یہ دیکھنا بھی چاہیے ہمیں کتنی بڑی خوشی ہے، کتنا بڑا گھرانہ ہے. عالم اسلام کے یعنی حقیقی رہنما یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نواز سے ان کا جنم ہو رہا ہے، ان کی ولادت ہو رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں آمادہ رہنا چاہیے اور اپنے گھروں کو سجانا چاہیے، اپنے دلوں کو پاک اور پاکیزہ بن کے ان کے در کو.
اور ایک چیز اور، یہ ہمارے امام جو آ رہے ہیں ان کی ایک اہم صفت ہے، ویسے تو مستقل کل گفتگو کریں گے، وہ ہے احسان. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم امام کی اس صفت پر ہم کل عمل کر سکیں.
بالکل، جیسے ان کو کہا بھی جاتا ہے کہ کریم اہل بیت کریم ہے، تو بالکل جو ہے اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. تو مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. تو ناظرین، میری طرف سے بھی سلام قبول کیجیے. بہت ہی حسین شب ہے. اس شب کے لمحات، اگرچہ ماہ مبارک رمضان پوری طرح سے ہمارے لیے فرصت ہی فرصت ہے، اور اسے غنیمت سمجھیے، خاص کر آج کی شب میں. تو آئیے ہم بھی اپنے اماموں کے ساتھ ان کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، ان کی خوشیوں میں خوشی مناتے ہیں. لیکن اس خوشی میں ایک چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، وہ ہے اپنے ہمسایہ، اپنے مفلس، نادار، فقیر، غریب، مسکین، جو بھی جتنے بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ان کا خاص خیال رکھا جائے، ان کو مدعو کیا جائے، دعوت دی جائے، اور اپنے اس جشن میں ان کو شریک بنایا جائے. تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارا پروگرام جاری ہوگا ابھی، لیکن اس چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.
امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لطف اور احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینے یعنی رمضان کے مبارک مہینے، سیام کے مہینے، اسلام کے مہینے، پاکیزگی کے مہینے، تصفیہ و تطہیر کے مہینے، عبادت و قیام کے مہینے کو قرار دیا ہے. وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے رہنما اور ہدایت ہے، ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی روشن صداقتیں رکھتا ہے. چنانچہ تمام مہینوں پر اس کی فضیلت اور برتری کو آشکارا کیا، ان فراوان عزتوں اور نمایاں فضیلتوں کی وجہ سے جو اس کے لیے قرار دیں، اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے جو چیزیں دوسرے مہینوں میں جائز کی تھیں اس میں حرام کر دیں، اور اس کے لیے احترام کے پیش نظر کھانے پینے کی چیزوں سے منع کر دیا، اور ایک واضح زمانہ اس کے لیے معین کر دیا.
جی ہاں ناظرین، آپ کو پھر سے خیر مقدم عرض کرتے ہیں، اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مہمان خدا. مہمان خدا میں آپ آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اس مہمان خدا میں ہمارے معزز اور محترم مہمان آئے دن آپ کے لیے بہت ہی مفید اور دلچسپ مطالب بیان کرتے رہتے ہیں. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی کفایت صاحب، آج آپ کون سے سوالات لے کے آئے ہیں اور کس موضوع پہ آپ گفتگو کرنا چاہیں گے؟
بالکل، میں ناظرین کو یہ یاد دلا دوں کہ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ یعنی جو اخلاقی نکات ہو سکتے ہیں ان کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ابھی آپ نے خود اس نورانی کلام میں بھی سنا کہ یہ مہینہ تصفیہ اور تطہیر کا مہینہ ہے، ہمیں اپنے نفوس کو پاک بنانا ہے. تو ہماری گفتگو جو گزشتہ جلسے میں تھی یعنی کل ہوئی تھی، وہ تقوی کے متعلق تھی. تو انشاءاللہ آج بھی ہم تقوی کے متعلق گفتگو کریں گے. موضوع بہت وسیع ہے، لیکن وقت میں جتنی گنجائش ہوگی انشاءاللہ آپ کے سامنے رائز پیش کریں گے. تو تقوی کے متعلق ہماری گفتگو ہوگی. اگر آپ اجازت دیں تو ہم ملاقات کرتے ہیں مولانا سے، اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مولانا، السلام علیکم.
میری طرف سے بھی سلام قبول کیجیے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں،
اور اس کے ساتھ ہی آج کی اس آنے والی شب کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں.
پیشگی مبارک. میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں آنے والی شب باسعادت کی مناسبت سے پرمسرت جو کہ شب ہے، بہت زیادہ بابرکت شب ہے، اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں ان کے سچے ناصرین اور سچے شیعوں میں پروردگار
شمار. بالکل ہماری بھی دعائیں یہی ہیں, اور خاص کر آج کے دن زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے, اور اجابت انہی دنوں میں زیادہ ہوتی ہے, انہی راتوں میں.
ہمارے یہاں خاص طور پہ جو یعنی چودھواں روزہ ہے اس کو خاص اہمیت حاصل, اس کے لیے ایک لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کیا, یعنی منزلہ روزہ یا کچھ ایسا کہتے ہیں, یعنی نصف ہو گیا آج رمضان, ٹھیک ہے نا, اس طرح سے کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن بڑی اہمیت اس کو دیتے ہیں. یعنی 15 تاریخ ہے, اس کے ساتھ یہ 14 تاریخ بھی بڑی اہم ہے. تو پھر ہم سوالات,
بالکل سوالات آپ نے لکھے.
قبلہ, آپ نے کل واقعاً بڑے مفید مطالب ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے یہاں پر بیان فرمائے تھے, ہم نے ان سے بہت استفادہ کیا. گزارش یہی ہے کہ تقوی کے متعلق ہم کچھ گفتگو کریں گے, اور آج سب سے پہلا ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ تقوی کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں, جو آپ نے فرمایا کہ تقوی حاصل کرنا چاہیے, اور آپ کیا بلکہ یہ حکم ہے قرآن کا صریح, تو اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ اما بعد. سوال آپ کا بہت اچھا سوال ہے, اور اس سے پہلے بھی میں نے کل گفتگو میں یہی کہا تھا کہ تقویٰ جیسا کہ تعریف کی جاتی ہے, یعنی تسبیح کا لینا, یہ سب تقویٰ نہیں ہے.
جی بالکل,
بلکہ تقویٰ منکرات سے اپنے آپ کو روکے رہنا,
یعنی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقویٰ کی وہ صورت ہے جس کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے.
مسخ کر کے پیش کیا گیا,
بالکل.
ساتھ ساتھ جو ہے تقویٰ, جو اس کے دوسرے معنی بیان کیے گئے تھے, یعنی اپنے جو ہے سماج کے اندر جو بھائی ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا,
بالکل
یہ بھی تقوی کا جو ہے اہم رکن ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ تقوی یعنی التقوی رئیس الاخلاق, اخلاق کا سید و سردار ہے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے 10 فائدے تقوی کے متعلق بیان کیے ہیں.
قرآن مجید نے
احادیث تو بہت زیادہ ہیں, لیکن جو ہے آج ہم اسی بات پر تاکید کریں گے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے تقوی کے فوائد آپ کے سامنے,
تاکہ ناظرین کو لگے بھی کہ ہم ایک حافظ قرآن کے محضر میں ہیں
اور یہ مہینہ بھی ہے قرآن کا, بہار قرآن ہے, تو بہت ہی اچھا رہے.
جی بالکل.
تو سب سے پہلا فائدہ جو قرآن مجید نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ تقوی اگر انسان رکھتا ہے انسان,
بالکل,
تو اللہ کے نزدیک سب سے بلند وہ انسان کہلاتا ہے.
جی
دیکھیے, یہ ایک چھوٹی سی بات تو میں نے آپ کے سامنے کہی,
جی,
لیکن اس کا مفہوم بہت زیادہ ہے.
جی بالکل.
مثلا مثال کے طور پہ آج لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ مثلا سب سے بڑا انسان
کون ہے, اسی کا مفہوم ہے شاید وہ مشہور آیت جو ہے.
جی جی, میں بھی آیت پڑھوں گا.
جی
مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا انسان کون ہے.
جی
دیکھیے, فکر جو ہے انسان کی وہ اس کے جو ہے زندگی پر اثر رکھتی ہے.
بے شک,
بہت سے لوگ سوچتے ہیں جو دولت میں بڑا ہو گیا وہ سب سے بڑا انسان ہے.
بالکل, بلکہ آج تو یہی ہے,
یہی ہے نا,
جس کے پاس دولت ہے اس کو سب سلام کرتے ہیں.
نہیں, یہ آج کی بات نہیں ہے. جب رسول کا زمانہ تھا کفار اور مشرکین کا, مشرکین بھی یہی خیال کرتے تھے.
اللہ اکبر.
انہوں نے رسول سے سوال کیا کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو وہ کسی مکے یا مدینے کے بڑے انسان پر نازل ہونا چاہیے تھا. یعنی ان کی فکر میں بڑا وہ تھا جس کے پاس دولت ہے.
جی بالکل,
یہ آمنہ کے جو ہے لال پر کیسے یتیم عبداللہ پر نازل ہو گیا. یعنی ان کی نظر میں جو ہے بڑا انسان وہ ہے کہ جو دولت میں زیادہ ہو. اللہ نے کہا نہیں, آپ کی فکر اور ہماری فکر میں فرق ہے. بات تو آپ نے صحیح کہی ہے کہ بڑے پہ نازل ہونا تھا, لیکن ہم نے نازل بھی بڑے پہ کیا ہے, لیکن بڑا وہ ہے کہ جو اخلاق میں بڑا ہو. بڑا وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک سب سے بڑا تم میں وہ ہے جس کے پاس تقوی تم میں سب سے زیادہ ہے. لہذا ہم نے کس کے اوپر نازل کیا ہے, انک لعلی خلق عظیم, جو اخلاق میں سب سے بڑا ہے. تو سب سے پہلا تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے بزرگی اور جو ہے کرامت کا جو ہے اس کو مرتبہ ملتا ہے, پہلا فائدہ. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے تقوی کا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, جو انسان تقوی الہی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.
اللہ اکبر, بے شک.
یہ اس کا دوسرا فائدہ ہے.
جی
اب گناہ جو ہے, دیکھیے اس میں یہ گناہ صغیرہ کی بات نہیں کہی,
جی
گناہ کبیرہ کی بات نہیں کہی. اللہ نے کہا کہ جو بھی گناہ کرتا ہے,
جی
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, اس سے تمام کے تمام سیئات ختم ہو جاتے ہیں. یہ کم بات نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ متقی ہوتا ہی وہ ہے جو حقوق انسانی کی جو ہے کیا کرے, پامالی نہ کرے بلکہ کیا کرے, رعایت کرے. اللہ کہتا ہے جب تم نے اپنے بھائی کا حق عطا کر دیا ہم اپنا حق معاف کرتے ہیں.
اس کا لازمی نتیجہ تقوی کا یہی نکلتا ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق کی
رعایت کرے. اصل بات یہ ہے, تقوی کے معنی یہی ہے. اصل اگر آپ پلٹ کے جائیں گے تو تقوی کے معنی یہی.
لیکن ہمارے معاشرے میں برعکس ہوتا ہے. یعنی آپ جو فرما رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو متقی ہے وہ معاشرے سے سب سے زیادہ نزدیک ہے.
نزدیک ہے,
ٹھیک ہے. ہمارے یہاں متقی اس کو کہتے ہیں جو معاشرے سے سب سے زیادہ دور ہے.
ہاں حضور والا
مسجد میں بیٹھا ہے, تسبیح پڑھ رہا ہے.
ہم حضور ہمارے معاشرے میں متقی اسے کہتے ہیں جو پانچوں وقت کا نمازی ہے لیکن اپنی حرکتیں کرتا ہے.
بالکل.
اسلام اسے متقی کہتا ہے کہ جو کیا کرتا ہے, اپنے بھائی کے حق کو دیکھتا ہے. پڑوس میں کیا ہوا ہے آپ کو حیرت ہوگی. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ ایسی غذا نہ بنائیں کہ جس کی خوشبو جو ہے پڑوسی کو پہنچے اور وہ پڑوسی جو ہے اس غذا کو نہ کھا سکے.
اللہ اکبر.
آپ دیکھیے یعنی کتنا یہ تقویٰ ہے.
بالکل
بے شک.
تقویٰ یہ کہتا ہے کہ اپنے بچے کو کسی یتیم کے سامنے پیار نہ کرو,
کہیں اس کو یہ اس بات
کہیں اس کو جو ہے اپنا باپ یاد
میرے سر پر کوئی ہاتھ پھیرنے والا.
یہ تقویٰ ہے.
بے شک.
کسی نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا, امام صادق کے جلسے میں جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے کہ شب قدر کا اتنا ثواب ہے کہ اگر کوئی اس شب میں مثلا جو ہے انشاءاللہ بیان کریں گے اس وقت کہ اگر اس وقت کوئی اعمال کر لے تو اس کے گناہ اگر پتوں کے برابر ہوں تو ختم ہو جاتے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ چوک کے کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے مولا مجھ سے وہ فوت ہو گئی, میں سوتا رہ گیا, اعمال نہیں کر سکا, کیا میں اس کو در کر سکتا ہوں؟ تو مولا نے فرمایا ہاں در کر سکتے ہو, اللہ تمہارے اتنے ہی گناہوں کو معاف کر دے گا. کہا مولا اب تو وہ شب نہیں رہی. تو مولا نے فرمایا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو. یہ اصل تقویٰ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, تقویٰ یعنی نماز روزے سے صرف حاصل نہیں ہوتا
بلکہ اجتماعی
سماجی جو ہے وہ حالات اور سماجی حقوق کو انجام دینے سے حاصل ہوتا ہے.
یہ معرف ہمارے معاشرے سے اتنے دور کیوں رہ گئے؟
اصلی دین کی حقیقت یہی ہے. چونکہ دین ہمارا اجتماعی دین ہے لیکن چونکہ معارف لوگوں تک نہیں پہنچے اس وجہ سے دوسرے
یہ معنی اس کے بدل
دیے گئے. تو آپ مجھے اجازت دیجئے یہاں پہ ایک وقفہ ہم لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ آپ سے استفادہ کریں گے اور 8 فائدے جو رہ گئے ان
کو بہت ضروری ہے. بسم اللہ.
ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے معزز اور محترم مہمان یہاں پہ تقوی کے فوائد بیان فرما رہے ہیں. تو آئیے ہمارا ساتھ دیجئے. ہماری ٹیم نے ایک کلپ تیار کی ہے بین الاقوامی 19ویں قرآنی نمائش سے, اس کو دیکھتے اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ناظرین آئیے اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اسی عالمی نمائش گاہ میں, ایک ایسے شعبے میں کہ جس کو بیدار اسلامی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے, اور اس شعبے کے جو مسئول ہیں وہ ہیں جناب سید محمد تقی زاہدی صاحب. آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
برائے مہربانی آپ اپنا تعارف فرمائیں.
میں محمد تقی زاہدی ہوں اور دشمن شناسی کے شعبے کا مدیر ہوں, اور اس وقت ہم بیداری اسلام کے شعبے میں موجود ہیں.
جناب آپ اس شعبے کے بارے میں اور اس میں اپنی سرگرمیوں کے بارے میں وضاحت فرمائیں.
یہ شعبہ جس کو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کا نام بیداری اسلامی ہے. اس کو حنیف تحقیقاتی گروہ نے برگزار کیا ہے اور میں اس کے فنی اور ہنری امور کا ڈائریکٹر ہوں. اگر آپ چاہیں تو میں اس کی ناظرین کے لیے توضیح دے سکتا ہوں. اس کے ذریعے سے آپ اس شعبے بیداری اسلامی سے کلی طور پر آگاہی حاصل کر سکتے ہیں.
جناب اس طرح کی نمائش گاہوں کا آپ کی نظر میں کیا فائدہ ہے؟
دیکھیے اس طرح کی فضائیں ایک خاص اہمیت کی حامل ہیں کہ جو اپنے ضمن میں بہت سے معنی اور مفاہیم رکھتی ہیں. یہاں پر ہمارا ہدف یہ ہے کہ مخاطب کو کتابوں کی وادی سے نکال کر اس معنی اور مفہومی فضا میں اتاریں اور وہ ان سے کیا نتائج حاصل کرتا ہے، یہ ہم خود مخاطب پر چھوڑتے ہیں، اور اس طرح کی فضاؤں کا اثر دوسری چیزوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے اور معاشرے کو بیدار کرنے میں ایک اچھی خاصی مدد ملتی ہے۔
جناب آپ کا بہت بہت شکریہ۔
آئیے میں شعبے کی مختصر توضیح دیتا ہوں۔ یہ پوری فضا جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس کو چند حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر آپ کچھ انسانوں کے مجسمے بھی دیکھ رہے ہیں، ان میں خواتین ہیں، بزرگ ہیں، خمینی رضوان اللہ علیہ ہیں، اور دوسری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، اور یہاں سے یہ نکل رہے ہیں اور وہ ان امور جو ان کی بیک پر موجود ہیں ان کا سرچشمہ بھی اسلام ہے۔ ان میں سے ایک اہم چیز ولایت فقی یعنی حضرت مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنئی اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ ہیں، اور دوسری چیز سے یہ مدد لیتے ہیں ان کے بیانات ہیں، اور ان امور کی بھی ایک اساس ہے، اور وہ اساس بنیاد وہ آیتیں ہیں جو اسلامی بیداری پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ آیتیں ان پانچ عنوانات کے تحت یہاں پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان میں سب سے اہم آیت یہ ہے، اور بیداری اسلامی کے سلسلے سے رہبر معظم کے جو بیانات ہیں ان کا سرچشمہ یہ آیات ہیں، گویا کہ یہاں سے اسلامی بیداری کا آغاز ہوتا ہے اور وہ اپنے معنی پیدا کرتا ہے۔ یہ جو مجسمے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ نماد کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، یہ اپنے ہدف کی طرف گامزن ہیں، اور ان کا مقصد بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے، اور بیت المقدس جو بدترین دشمن کی قید میں ہے وہ اس تصویر میں دکھائے گئے ہیں، اور اس تصویر میں ایک اسرائیلی فوجی ایک غیر قانونی بم ہاتھ میں لیے ہے اور اپنے فرضی دشمن کی طرف جو کہ نہتا ہے پھینک رہا ہے، اور یہ بم جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری دنیا میں اس کا استعمال ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور اس اسلامی بیداری کے ان نعروں کے ساتھ کہ جن کو رہبر نے بیان فرمایا ہے اپنے ان سخت دشمنوں سے گزر کر بیت المقدس تک پہنچنا ہے۔ یہ کچھ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جو بیت المقدس اور قدس کے بارے میں ہیں۔ اس طرف بھی ایک تصویر ہے جس کو جنت المعلیٰ کا نام دیا گیا ہے، اور کلی طور پر یہ عرض کروں کہ اسلام اور ولایت فقی کی پشت پناہی سے اسلامی بیداری کا قیام معنی پیدا کرتا ہے، اور اس کا انجام اسرائیل کی نابودی اور بیت المقدس کی آزادی ہے۔
ناظرین محترم، آپ کے اپنے پروگرام مہمان خدا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کتنی اہم گفتگو چل رہی ہے ہماری تقوی کے متعلق، اور ابھی آپ نے جو کلپ دیکھی ہے جس کو 19ویں بین الاقوامی قرآن نمائش سے تیار کیا گیا ہے، اس میں بھی اسی چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ متقی خالی وہ نہیں ہے کہ جو نماز پڑھے روزہ رکھے، بلکہ حقیقی متقی وہ ہے کہ جو تمام دوسرے مسلمانوں کو نظر میں رکھے اور ان کے متعلق جتنے اس کے فرائض ہیں ان کو انجام دے۔ رسول نے بھی یہی فرمایا ہے کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے مسلمان دوسرے مسلمان بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو شروع کریں گے۔ جی بشیر صاحب،
جی بہت
اس کے سلسلے میں آپ کچھ کہیں گے؟ واقعی یہ خود بیداری اسلامی جو ایک شعبہ ہے، یہ ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم اس میں تمام مسلمانوں کا تعاون کریں،
اور آج سے ہم یہ کوشش کریں، چونکہ بیت المقدس کو آزاد کرنے کا دن جو یوم القدس کے نام سے منایا جاتا ہے، انشاءاللہ اس پہ تو مفصل گفتگو ہوگی اس پروگرام میں، لیکن ہمارے مومنین اور ہمارے بھائیوں کو آج سے ہی اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اس کے لیے آمادہ رہنا چاہیے،
جس طریقے سے بھی، یعنی کہتے ہیں نا دام درہم سخن، جس طریقے سے ہو سکے
مدد کرنی چاہیے۔ تو جو اگلے سوالات ہیں،
جی بالکل، آپ کی
دو فائدے تو مولانا نے یہاں پہ بیان کیے ہیں، اور فوائد جو ہے ہم چاہیں گے کہ ان کی طرف بھی وضاحت۔
جی، میں دوسرا فائدہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ پروردگار کی نظر میں سب سے محترم اور سب سے بزرگ انسان بن جاتا ہے اگر انسان تقوی اختیار کرے۔
بالکل۔
تیسرا فائدہ یہ ہے تقوی کا، قرآن مجید
کی جگہ، یعنی ایک تو ہوا کرامت، دوسرا گناہوں کی بخشش،
گناہوں کی بخشش،
جی یہ دو آپ نے بیان فرمایا۔
جی جی، تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے، قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع المتقین، اللہ جو ہے کیا ہے متقین کے ساتھ. دیکھیے یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی چھوٹا سا بھی آدمی کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس انسان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے،
اہمیت بڑھ جاتی ہے. بالکل.
چھوٹا سا کسی کے ساتھ مثلا نیتا لگ جائے، کوئی پردھان منتری اگر کسی کے ساتھ آ جائے، کسی کے ساتھ وزیر آ جائے، تو انسان پھولے نہیں سماتا.
ساتھ لگنا تو دور کی بات ہے، اگر ساتھ میں فوٹو کھینچوا لیتا ہے تو پورے گاؤں والوں سے بات نہیں کرتا،
بات نہیں کرتا، جبکہ ہوتا ساتھ نہیں ہے وہ.
بالکل.
وہ ساتھ نہیں ہوتا، وہ تو اپنے ووٹ کے چکر میں رہتا ہے.
جی بالکل.
لیکن اللہ کہتا ہے ان اللہ مع المتقین، تم تقوی اختیار کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب آپ تقوی اختیار کر لو گے پھر دنیا آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتی.
جس کے ساتھ خدا ہو،
جس کے ساتھ خدا ہو اس کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا. لہذا اگر آپ نے تقوی اختیار نہیں کیا پھر دنیا آپ کا بگاڑ لے گی.
بالکل.
کیوں؟ اس لیے کہ تقوی کے معنی جہاں پر یہ کیے گئے ہیں کہ منکرات سے پرہیز کرنا، تقوی کے لغوی معنی یہ بھی ہیں ڈرنا. اسی طرح سے توضیح اس کی جاتی ہے کہ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اب یہ اللہ سے ڈرنا تمہارے لیے ایسا ہوگا کہ پوری دنیا تم سے ڈرے گی.
اللہ،
اب پوری دنیا سے تمہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے.
یعنی جو خدا سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے
نہیں ڈرتا.
بالکل.
اللہ یہی کہتا ہے ان اللہ مع المتقین، جب ہم تمہارے ساتھ ہیں تو پھر تم کس سے ڈرتے ہو؟ کسی سے ڈرنے کی بات نہیں.
جو خدا سے نہیں ڈرتا ہے وہ سب سے ڈرتا ہے،
وہ سب سے ڈرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتا ہے.
بالکل.
بلی آگا کاٹ گئی ڈرنے لگا، بلی سے ڈرتا ہے، اپنی پرچھائی سے ڈرتا ہے، بھوت آ گیا، جن آ گیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایک نتیجہ ہے اس کچ فکری کا کہ جو اللہ سے نہ ڈرنے کے نتیجے میں آئی ہے. یہ بیچارہ اگر اللہ سے ڈرتا تو پھر جو ہے اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہیں ڈرتا.
بے
شک. یہ تیسرا فائدہ ہے.
صحیح.
چوتھا فائدہ جو تقوی کا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے، بلکہ اعلان کرتا ہے، ان اللہ یحب المتقین.
اللہ
اکبر.
اللہ جو ہے متقین کو دوست رکھتا ہے، متقین سے دعوی محبت کرتا ہے. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اگر کوئی کسی کا جو ہے محبت کا دعویٰ کر لے کتنا بڑا جو ہے اس کا اعزاز ہوتا ہے. اب اس سے بڑھ کے اعزاز ہو سکتا ہے؟
صحیح صحیح.
اللہ جو ہے دعویٰ کرے، یہ متقین کے جو ہے،
یعنی یہ خدا دعویٰ کرتا ہے میں متقین کو دوست رکھتا ہوں، دوست پسند کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں.
یعنی ہماری سب کی کوشش تو یہ ہے اور ہمارے دعوے یہ ہے کہ ہم خدا سے محبت کرتے
ہیں، ہم خدا سے محبت کرتے ہیں،
لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ
اعلان کر رہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں،
متقین سے،
میں متقین سے محبت کرتا ہوں. یہ الٹا ہے.
جی بالکل.
یہ جو ہے بالکل برعکس دعویٰ ہے. یعنی ہم تو مثلا نمازیں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟
تاکہ اس
پروردگار سے محبت کرتے ہیں.
اللہ،
روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اس تو سے محبت کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں، تم تقوی اختیار کرو، میں تم سے محبت کرتا ہوں.
اور یہی بات اہمیت رکھتی ہے کہ خدا کہے کہ میں متقین سے،
اصل بات
نہیں کہ ہم کہیں مثلا ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. اصل بات
ایسا ہے نا، فطری اعتبار سے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہر صاحب کمال سے اپنے رشتے کو جوڑ دے.
جوڑ دے.
ہر انسان کی فطرت یہ ہے، کوئی بھی کتنا ہی بلند و بالا مرتبے پہ ہو، انسان یہ چاہتا ہے اس سے اپنا رشتہ جوڑ دیتا ہے. فلا صاحب کون ہے؟ منموہن سنگھ کا، ہمارے جو ہے وہ چچا ہے، تایا ہے، کیوں جوڑتے ہیں؟
کچھ نہیں تو ہمارے گاؤں کے ہیں،
گاؤں کے ہیں، کچھ نہیں تو ہمارے جو ہے مثلا ہمارے ساتھ میں پڑھتے تھے کالج میں ایک ساتھ، کیا ہوتا ہے؟ عزت مل جاتی ہے اس سے.
بالکل بالکل.
اس سے بڑا اپنا بڑا پن ظاہر کرتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ کہتا ہے نہیں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف تقوی اختیار کرو، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ان اللہ یحب المتقین.
یہ چوتھا فائدہ رہا.
چار فائدے ہو گئے.
بالکل.
پانچواں فائدہ اس کا یہ ہے،
جی
پہلا فائدہ گناہوں سے جو ہے
کرامت، دوسرا
بخشش،
تیسرا خدا ان کے ساتھ ہے متقین کے، اور چوتھا متقین سے محبت کرتا ہے.
چوتھا جو ہے متقین سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. پانچواں فائدہ اس کا یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا، اللہ اس کو جو ہے فرقان عطا کرتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ اس کے اندر حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے.
یہ بہت ہے،
کتنا بڑا فائدہ ہے.
بے شک.
اگر کوئی انسان تقوی اختیار کر لے. اچھا، اس کے بعد جو ہے چھٹا فائدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے بلا فاصلہ بیان کروں گا. چھٹا فائدہ جو ہے کتنا بڑا ہے، خود قرآن مجید آواز دیتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ.
اللہ اکبر.
ہم نے جنت کو بالکل سجا رکھا ہے متقین کے لیے.
متقین کے
لیے. یہ جو ہے قابل تشریح بات ہے.
جی.
دیکھیے اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے بعض مومنین اور بعض ہمارے جو ہے شیعہ حضرات وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں بعض نادان خطیبوں کی وجہ سے, جو سوچتے ہیں کہ ایک آنسو کے بدلے جو ہے جنت, ایک نعرہ لگا دیا جنت دے دی, چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے جنت بانٹ دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ نہیں, جنت اتنی ہلکی چیز نہیں ہے.
بڑا اہم نقطہ ہے یہ,
اتنی ہلکی چیز نہیں ہے. امام حسین کا ماتم کر لیا, ایک ہاتھ سے امام حسین کا ماتم کر رہے ہیں, دوسرے ہاتھ سے اپنے مومن کا حق غصب کر رہے ہیں, ایک ہاتھ سے جو ہے زری اٹھا رہے ہیں اور اسی ہاتھ سے مومن کو مار رہے ہیں, جس ہاتھ زبان سے نوحہ پڑھ رہے ہیں اسی زبان سے گالی دے رہے ہیں,
ایک مومن کا دل دکھا رہے ہیں,
مومن کا دل دکھا رہے ہیں.
بالکل.
تو جن آنکھوں سے جو ہے ہم زری کی زیارت کر رہے ہیں, انہی آنکھوں سے جو ہے ہم نامحرم کی طرف نظر کر رہے ہیں. پروردگار کیا کہتا ہے, بالکل جو ہے اس کے برعکس ہے یہ, یہ تقوی کے جو ہے بالکل برعکس بات ہے.
بے شک.
یہاں پر تقوی حاصل ہوگا کیا؟
نہیں,
ایسے انسان کو تقوی حاصل نہیں ہو سکتا. جب تقوی حاصل نہیں ہو سکتا تو پھر جنت اس کی کیسی؟
بے شک.
اللہ کہتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, ہم نے تو جنت متقین کے لیے سجائی ہے. اگر جنت اتنی ہلکی پھلکی ہوتی تو ہمارا حد ہر آدمی کو دیتے. لہذا سب سے پہلے کام یہ کرو, تقوی اختیار کرو,
اس کے بعد جنت بھی تمہاری ہو
جائے گی. مولانا نے اشارہ فرمایا بہت اہم نقطے کی طرف, یہی جو خالی زبانی دعویٰ
جی
آنسو بہا لینا, یعنی اگر حدیث بھی ہے کہ آنسو بہا جو امام حسین علیہ السلام
پر, اس
پر واجب ہے, لیکن کب ان کی معرفت رکھتے ہوئے,
معرفت اور عمل بھی ہونی چاہیے. آپ مجھے اجازت دیجئے, اس ایک وقفہ لیں گے یہاں پہ, اس کے بعد آپ سے اور استفادہ ہم کریں گے. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو, سن رہے ہیں آپ, اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح سے مولانا یہاں پہ عظیم اور بہترین مطالب بیان فرما رہے ہیں. تو آئیے ہر دن کی طرح آج بھی ہم حافظان نور میں ایک اور حافظ قرآن کی معرفی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. ابھی دیکھیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں علی حیدر نوری آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ہم اپنے تمام ناظرین کا رمضان سے مخصوص اس پروگرام میں تہ دل سے استقبال کرتے ہیں, اور ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں اس رمضان کے مہینے میں ہم چاہتے ہیں کہ خداوند عالم آپ کی عزت آبرو اور آپ کو محفوظ رکھے. ناظرین, ہم اپنے وعدے کے مطابق آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ کی ملاقات ایک حافظ قرآن سے کرائیں, اور جس شخصیت سے آج ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے, اور ان کا نام ہے آصف علی صاحب. آئیے حافظ آصف علی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. حافظ صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. آپ کیسے
حافظ صاحب؟ سب سے پہلے آپ اپنا مختصر طور پر تعارف فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آصف علی, پاکستان
جی
ایالت سندھ سے متعلق ہے ہمارا, اور تقریباً 10-12 سال ہے کہ یہاں رہتے ہیں.
آصف صاحب, حافظ صاحب, یہ حفظ قرآن کا شوق آپ کو کب اور کیسے پیدا ہوا؟
ہمارے شیعت اور اہل بیت کے جو فرمان ہے اسی کی بنا پر اور سفارشات کے بنا پر اور پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان حدیث ثقلین کے بنا پر جو ہے وہ ہمارا شوق زیادہ بڑھ گئے, اور ہمارے والدین کی جو ہے وہ تلاش اور کوششیں بھی اس میں مؤثر تھی.
حافظ صاحب, چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں ہر چیز ایک نقش و اثر رکھتی ہے, اور خود قرآن مجید اسی طرح سے ایک کافی اور ایک مخصوص انسان کی زندگی میں اثر رکھتا ہے, تو خود حفظ قرآن وہ آپ کی زندگی میں کس طرح سے اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں؟
قرآن کریم کے جو اثرات ہیں بہت زیادہ ہیں, لیکن پھر بھی جو ایسی ہے کہ جب قرآن سے انسان انس رکھتا ہو اور قرآن حفظ کرتا رہا ہوں تو اس کے بعد انسان کے سینے میں جو قرآن ہے اس کے لیے ایک مبشر اور نذیر بنتا ہے. لذا جب تک وہ قرآن کے ساتھ ہے اس کے حالات کے جو ہے دوسروں سے تھوڑا سا یا اتنی مختلف ہے کہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجسم کی طرح, کیونکہ پیغمبر کا فرمان بھی ہے کہ قرآن کا حافظ جو ہے وہ نبی ہے, الا ان کہ ان پر وحی نہیں ہوتی. اور دوسری یہ ہے کہ جب قرآن کو آدمی حفظ کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ در واقع جو بھی حادثہ اور اتفاق ہوتا ہے تو اس کے مناسبت بنا پر جو ہے اس حافظ کو آیت کی قرآن یاد آتی ہے اور ان کا انس قرآن سے بڑھ جاتا ہے۔
واقعاً قرآن مجید انسان کے لیے ایک مونس اور مددگار کی حیثیت رکھتا ہے اور واقعاً ایک مونس اور مددگار انسان کی زندگی میں ثابت ہوتا ہے۔ حافظ صاحب چونکہ یہ مہینہ رمضان کا ہے، اس رمضان کے حوالے سے اور خود قرآن مجید کے حوالے سے کیا آپ ناظرین کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟
اس مہینے کی عظمت کے بارے میں جو روایات ہیں وہ تو بہت بسیار ہیں کہ ہم اتنی لائق نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں صحبت کریں اور بات بھی بتا دیں، لیکن یہ اتنا ہے کہ ماہ مبارک میں جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کے سب عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کے سونے، آپ کے پینے، آپ کے جو بھی عمل ہے، اور یہ شہر جو ہے وہ یہ مہینہ ماہ اللہ کے ہے، اور اللہ کے مہینے میں اتنی فضیلت ہے اور اتنا ہی بڑا اور عظمت والا ہے کہ جو بھی انسان کام کرتا ہے اس کو اعمال اور اس میں اس کے ارتقاء رتبہ ملتا ہے اور قرب الہی حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ ہم ماہ مبارک گزر جائیں اور قرب الہی حاصل نہ کر سکیں اور جو ہماری جو خامیاں ہیں وہ کم نہ کر سکیں اور استفادہ نہ کر سکیں۔
یعنی لازم ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اچھے کام امور انجام دیں۔ حافظ صاحب اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت فرمائیں تاکہ ہم اس سے استفادہ کریں اور وہ ہمارے نور ایمان میں اضافہ
ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیھا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم۔
حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت آپ کو ہم کو دیا ہے، اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ نے اندازہ لگایا کہ حافظ صاحب نے کس طرح سے ماہ رمضان اور قرآن مجید کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے حدیثوں کے ذریعے سے۔ اور ناظرین، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کسی حافظ قرآن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا۔ پھر سے آپ کو خیر مقدم عرض کرتے ہیں، چونکہ وقت میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے تو سیدھے ہم مولانا کی طرف بڑھتے ہیں۔
جی بالکل بالکل، بس مولانا سے بغیر تمہید کے ہم یہ کہیں گے کہ جو دو مطلب اور رہ گئے ہیں ان سے ذرا آپ ہمیں آشنا فرمائیں، اگرچہ وقت بھی بہت کم ہے۔
جی جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پانچواں فائدہ جو تقوی کا ہے وہ یہ ہے،
وہ فرقان تھا،
فرقان تھا
جی۔
چھٹا
فائدہ
جنت تھا
جی، اوزلفت الجنت للمتقین
جی۔
ایک نقطہ اس کے ذہن میں اور کہتا چلوں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ مثلا تھوڑا سا کام کر لو، مثلا یہ کر لو وہ کر لو تو جنت مل جاتی ہے، ایسے جنت
اور اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں رائج ہیں نا، کہ اگر ایک آنسو تم نے بہا لیا تمام گناہ تمہارے معاف ہیں، چاہے تم پھر کچھ بھی کرو۔
وجہ کیا ہے؟ حدیث آدھی پڑی جاتی ہے
بالکل،
اور ہمارے مومنین تک بھی باتیں آدھی پہنچتی ہیں۔ مثلا من بکا او تباکا للحسین فقد وجب علیہ الجنہ، جو رویا یا رلایا حسین پر اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔
بلکہ
لیکن حدیث آگے بڑھتی ہے،
خالی رونے والی صورت بنائے، یہ بھی حدیث میں،
من بکا
او تباکا، یہ تینوں چیزیں حدیث میں جی۔
بلکہ حدیث کا ایک اور آخری ٹکڑا ہے وہ یہ ہے، عارفن بحق کے،
بے شک
ان کے حق کو پہچانتے ہوئے،
معرفت رکھتا ہو،
معرفت
ہونی چاہیے، یہ اہم نقطہ ہے۔
یہ سمجھے کہ کس لیے اتنی بڑی قربانی دی حسین،
یہ تو وہی ہوا نا مولانا، جیسے کچھ کوئی آتا ہے اور پڑھتا ہے لا تقربوا الصلاۃ،
لا تقربوا الصلاۃ
اور آگے چھوڑ دیتا ہے،
آگے چھوڑ دیتا ہے، وانتم سکارا
چھوڑ دیتا ہے۔
تو مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کفایت صاحب آپ کا بھی بہت
انشاءاللہ پھر اس موضوع
پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات،
بہت شکر گزار ہیں آپ کے مولانا۔
ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام مہمان خدا، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔